الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدخله القائلون ولا يحصين على أولادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعمة موجود ولا وقت معدود ولا أجر ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المصدق المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم کے قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم صلوات فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص ان مرحومین کے لیے ان شہداء کے لیے جو صالح رشتہ ایام عظام امام حسین کے غم میں ہمارے ساتھ شریک تھے اور آج محرم کی پہلی تاریخ اور ہماری دعا کے منتظر رحم اللہ من قرأ الفاتحہ
بلند ترین
شخصیت کا تصور کر لیں تو وہ نبی مکرم کے بغیر دکھائی نہیں دیتا. لہذا اللہ کے نزدیک اگر کسی کا مقام بلند ہے تو وہ سرکار کا بلند ہے. جسے سب سے پہلے بنایا ہے اسے سب سے آخر میں کیوں بھیج رہا ہے؟ یا اللہ اگر تیرا حبیب تیرا مطلوب ہے تیرا مقصود ہے تو نے سب کچھ اسی کی وجہ سے بنایا ہے سب سے پہلے بھی اسی کو بنایا ہے تو پھر سب سے آخر میں کیوں بھیج رہا ہے؟ اس میں ایک پیغام ہے کہ جو مطلوب ہوتا ہے جو مقصود ہوتا ہے وہ بغیر تمہید کے نہیں آتا. سمجھو کہ میں بغیر تمہید کے مطلوب نہیں ہوتا. یہ مجلس مطلوب ہے یا نہیں میرے اور آپ کے نزدیک؟ یہ مقصود ہے ہمارے نزدیک یا نہیں؟ اگر یہ مجلس مطلوب اور مقصود ہے تو بغیر تمہید کے نہیں ہوگی. اشتہار لگے گا، اعلان ہوگا، آگاہ کیا جائے گا، مجلس کا وقت بتایا جائے گا، انتظام کیا جائے گا، سب کچھ پہلے ہوگا، اصلی بات جائے گا. اللہ کے نزدیک سب سے بڑا مقام، اللہ کے نزدیک سب سے اونچا مقام سرکار دو جہاں کا ہے. اور سرکار دو جہاں کو اللہ اتنا عزیز رکھتا ہے کہ جس کی ایک دلیل یہ ہے کہ سب سے پہلا بنا اور سب سے آخر میں آیا. اور گیا کہاں ہے؟ اگر چلا گیا ہوتا تو جتنی تمہیدیں تھیں وہ سب ختم ہو جاتی. اللہ نے نبی کی خاطر آسمان بنایا، ابھی بھی ہے. اللہ نے نبی کی خاطر زمین بنائی، ابھی بھی ہے. اللہ نے نبی کی خاطر چاند سورج کی روشنیاں روشن کی، ابھی بھی ہیں. دریاؤں کی سبیلیں لگائیں، ابھی بھی ہیں. جو کچھ نبی کی خاطر ہوا سب کچھ ہے. ماننا پڑے گا نبی گئے نہیں ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں. تصویر بدلتی رہتی ہے، کردار وہی رہتا ہے. اور شاعر نے کیا خوب چار مصروں میں کہا ہے کہ امام جتنے ہیں ایک نور سے ہیں سب کا خبیر، ہیں ان میں سبھی محمد صغیر ہو کے کبیر. خیال ہے کہ نظر بندی ہے مصور نے، الٹ پلٹ کر دکھائی نہ ہو وہی تصویر. ذات ایک ہی ہے، ذات ایک ہی ہے سرکار دو جہاں کی، وجود ایک ہی ہے. لہذا اگر بات بھی ہو رہی ہے تو وہ یہ ہو رہی ہے کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہی دو حصے ہیں. سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، خلق کیا، پھر علی کے نور کو خلق کیا میرے نور سے، اور پھر اللہ نے فاطمہ زہرا کے نور کو خلق کیا. بعد میں آنے کا مقصد ہرگز یہ بھی نہیں ہے، فرمایا کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو تم دونوں کو نہ بناتا. اور پھر پروردگار عالم نے حسنین کے انوار کو خلق کیا، اور پھر ہزارہا سال تک ان پنجتن کے انوار کو اللہ نے محفوظ رکھا. اور اس کے بعد ذات کبریا نے دنیا کو سجانا شروع کیا، بنانا شروع کیا، اور ہر ایک کے نور سے نور لے لے کر دنیا بناتا چلا گیا. جی جناب زہرا کے نور سے چاند اور سورج بنائے، حسنین کے نور سے زمین آسمان بنائے. پروردگار عالم نے جتنی بھی چیزوں کو خلق کیا وہ ان کے انوار سے خلق کرتا چلا گیا. معلوم یہ ہوا کہ ساری کائنات بھکاری ہے اور یہ عطا کرنے والے ہیں. ساری دنیا ان سے مانگنے والی ہے، اور اگر کوئی دینے والا ہے تو وہی ہستیاں ہیں. اور اگر یہ بھی فرمایا کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے تو حصے ہیں، تو اس کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ کچھ دیر کے لیے انہیں معراج پہ جانا ہے، اور زمین حجت خدا سے خالی رہ نہیں سکتی. کوئی ہو جو یہاں پر بھی ہو، اور کوئی ہو جو وہاں جائے، تو یہ زمین خالی نہ رہے. توجہ کر لیا آپ سے؟ اس نقطے کو کبھی تفصیل سے کسی اور مرحلے پر بیان کیا جائے. صرف اتنا بات تمہیدی بیان سے گزر رہا ہوں عزیزان گرامی، اللہ کے نزدیک اگر کسی کا مقام ہے تو وہ سرکار دو جہاں کا مقام ہے. خاص عنایتیں، خاص کمال اللہ نے اپنے حبیب کے اوپر نازل کیا. میرے مولا علی نبی کے شمائل کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کے ہر عضو سے اللہ نے ایک معجزے کو صادر کیا ہے. نبی کی آنکھوں سے معجزے صادر ہوتے تھے، نبی کی زبان سے معجزے صادر ہوتے تھے، نبی کے موہائے مبارک سے معجزے صادر ہوتے تھے. نبی اگر بدن سے ناخونوں کو علیحدہ کر دیتے تھے تو ان سے بھی معجزہ صادر ہوتا تھا، کوئی ایک چیز نہیں ہے. اور اگر کسی سواری پر بیٹھ جاتے تھے تو اس کی عمر رک جاتی تھی. وہ بوڑھا نہیں ہوتا تھا، اس پہ بڑھاپا نہیں آتا تھا. ایک طویل فہرست ہے نبی کے معجزوں کی. علامہ مجلسی نے تو 1000 معجزے سرکار دو جہاں کے بیان کیے ہیں. نبی کے معجزوں کی ایک طویل فہرست ہے. موضوع میں بات نہیں تھی، لیکن میں یہاں یہ جملہ کہتا ہوا گزر جاؤں، یہ بات روشن ہو جائے کہ وہ زلجنا جو جس پہ امام حسین کربلا میں سوار تھے وہ نبی کی سواری تھی نا. تو یہ کربلا میں بھی ویسے ہی جوان تھا جیسے نبی کے ساتھ جوان تھا. بھائی پسر صاحب نے کہا تھا نا کہ اسے پکڑ کر لاؤ، اسے گرفتار کر کے لاؤ، اسے لے آؤ، میں اسے تبرک کے طور پہ رکھوں گا، میں نے نبی کو اس پہ بیٹھے ہوئے دیکھا ہے. تو پسر صاحب نے تو بچپنے میں دیکھا تھا نبی کو اس پہ بیٹھے ہوئے. یہ جیسے اس وقت میں جوان تھا ایسے کربلا میں بھی یہ گھوڑا جوان تھا، اس لیے کہ جس پہ نبی بیٹھ جاتے ہیں وہ بوڑھا نہیں ہوتا. اس کی عمر جوان سواری کی، یہ مولا علی کی روایت ہے. اس وقت میرا موضوع صرف گزرتے ہوئے میں ایک تمہید لے رہا ہوں، اور بہت ساری باتیں جو ہیں وہ بغیر سمجھائے ہوئے، یعنی بات روشن کیے بغیر بہت ساری باتیں بہت اچھے انداز سے منتقل نہیں ہو پاتی. لیکن اتنا عرض کر رہا ہوں کہ نبی کے معجزوں میں ایک معجزہ یہ ہے کہ نبی اگر کسی سواری پر بیٹھ جاتے تھے تو اس کی عمر ٹھہر جاتی جی. اور ہر جانور نے، یعنی چوپائے جانور نے خواہش کی ہے خود سے، توجہ کر رہے ہیں آپ، خود سے خواہش کی ہے چوپائے جانوروں نے کہ سرکار اس پر سواری کریں. اچھا ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے، آپ کے نہ صحیح اس مجلس کی کیونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں دیکھی جائے گی، ممکن ہے ذہن میں یہ خیال آئے کہ صاحب یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی جانور خواہش کا اظہار کرے. عزیزان گرامی، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ درخت بولتا نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ پتھر بولتا نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ پانی حیات نہیں رکھتا، ہم سمجھتے ہیں پانی یہ میموری اور شعور نہیں رکھتا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو بظاہر ہمیں بے جان چیزیں دکھائی دے رہی ہیں یہ سنتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، بولتے نہیں ہیں. یہ انسان کی بہت پرانی کمزوری ہے کہ اپنا عیب کسی اور پہ ڈالتا ہے. یہ خود نہیں سمجھ رہا، یہ خود ان کی جانوروں کی اور ان مخلوقات کی بولیاں نہیں سمجھ رہا، تو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں، یہ سمجھ رہا ہے یہ جانتے نہیں ہیں، یہ پہچانتے نہیں ہیں، یہ سمجھتے نہیں ہیں. عزیزہ نگرامی نہیں، ذوالفقار مولا کائنات سے بات کرتی تھی. اس پہ حدیث ہے، اس پہ معصوم کا فرمان ہے، ذوالفقار مولا علی سے بات کرتی تھی. جنگ کے اندر بھی علی محو گفتگو رہتے تھے یا سر اڑاتے تھے، ذوالفقار مولا سے گفتگو کرتی تھی، حتی مشورہ لیتی تھی مولا سے، مشورہ دیتی تھی مولا کو. اللہ اکبر، علی یہاں نہ چلائیے اس لیے کہ اس کی نسل میں کوئی مومن آنے والا ہے. اور جب مولا لے جاتے تھے ذوالفقار کو گھر جا کے رکھتے تھے تو جناب زہرا سے گزارش جنگ کو بیان کرتی تھی، بی بی فاطمہ کو بتاتی تھی. سلمان پڑھے ذرا محمد، حالات جو جنگ میں گزرے ہوتے تھے وہ جناب زہرا کو بتاتی تھی، آج جنگ میں یہ ہوا، علی نے ایسے مارا، اتنے مارے، افقی مارے یا عمودی مارے، جی حالات جنگ کو بیان کرتی تھی ذوالفقار. عزیزان گرامی، یہ لوہا بولتا ہے، اور اگر نبی اور رسول اس سے کہے کہ بات کر تو مجالستی کے بات نہ کرے، جی اگر امام کہیں اس سے کہ بات کرو جواب دو تو اس کی مجال ہے کہ بات نہ کرے، اس کی مجال نہیں ہے. عزیزان گرامی، یہ صرف انسان گونگوں کو زبان نہیں دیتے بلکہ یہ جسے چاہے زبان ادا کرتے. جی حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا رہے تھے، چھری الٹی ہو جاتی تھی، حضرت ابراہیم سیدھا رکھتے تھے وہ الٹی ہو جاتی تھی، پھر پٹی کھول کے دیکھتے تھے یہ الٹی ہے، پھر سیدھا رکھتے تھے آنکھوں کے سامنے اور پھر چلاتے تھے پھر الٹی ہو جاتی تھی. تو حضرت ابراہیم چھری سے گویا ہوئے، وہ چھری وہ جو چاقو جو چلا رہے تھے اپنے بچے کے گلے پہ، چھری سے بولے کہ میں تجھے سیدھا رکھتا ہوں تو الٹا کیوں، الٹی کیوں جاتی ہے؟ تو چھری بولی مجالس کی جواب نہ دے. علامہ مجلسی لکھ رہے ہیں بہار میں کہ چھری بولی، یہ لوہا بولا، الخلیل امرنی والجلیل نہانی، ہمیں خلیل حکم دیتا ہے اور جلیل روک دیتا ہے. سلوات پڑھیں نبی اور آل نبی. لہذا یہ جو معجزے پیغمبر اکرم کے ہیں،
ان میں عزیزان گرامی ایک طویل فہرست ہے. اتنا ہے کہ پروردگار عالم نے ذات کبریا نے اس پوری کائنات میں اگر کسی کو عظیم تر قرار دیا ہے تو وہ نبی کی ذات ہے. اور نبی کو کیونکہ اللہ نے سب سے زیادہ پیارا اور عزیز جانا ہے اس لیے جو نبی کی خدمت کرے گا اللہ کو اچھا لگے گا, اللہ کو اچھا لگے گا. یہ قاعدہ ہے, یہ قانون ہے, یہ اصول ہے ذات کبریا کے نظام میں کہ جو بھی سرکار دو جہاں سے پیار کرے گا, جو سرکار دو جہاں سے محبت کرے گا اللہ کو وہ اچھا لگے گا. اب یہ پیار کرنے والے محبت کرنے والے دو طرح کے لوگ ہیں. کچھ ہیں جو کم من یعنی تعداد کے حساب سے نبی سے پیار کا اظہار کر رہے ہیں, 10 دفعہ 15 دفعہ 20 دفعہ 50 دفعہ سرکار کے کام آئے. کچھ ہیں جو کم من اور تعداد کے اعتبار سے سرکار کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے والے نہیں, کیفن اور کیفیت اور حیثیت اور اہمیت کے اعتبار سے نبی سے پیار کرنے والے. اللہ کے نزدیک دونوں کا مقام ہے, اللہ کے نزدیک دونوں کا بلند مقام ہے. وہ جو تعداد کے حساب سے کتنی جنگوں میں شریک رہے, توجہ چاہوں گا, کتنی مرتبہ سرکار کے کام آئے, یہ تعداد کے حساب سے سرکار کے کام آنے والے لوگ. اور ایک مرتبہ نہیں, سرکار کے کام ایک مرتبہ بھی جنگ میں جا کر نہیں آئے, جنگ میں ایک مرتبہ بھی نہیں گئے, لیکن سرکار کے ایسے کام آئے کہ اب قیامت تک سرکار کا نام چلے گا تو فاطمہ کے نام سے چلے گا. یہ کیفن کیفیت کے اعتبار سے, بغیر فاطمہ کے سرکار کا دین نہیں چلے گا. ایک مرتبہ بھی بیوی جنگ میں نہیں گئی. سرکار دو جہاں کی خدمت میں آپ کے سفروں میں اس انداز سے جیسے اور ہستیوں نے ساتھ دیا ایسے جناب زہرا نے ساتھ نہیں دیا, مگر وہ کمن ہے, یہ کیفن ہے, وہ تعداد کے حساب سے ہے, یہ کیفیت کے حساب سے. مقام دونوں کا بلند ہے, مقام میں بہت عظمت ہے عزیزان گرامی. مگر یہ جو تقسیم ہے نا کہ کس نے تعداد کے حساب سے سرکار کا ساتھ دیا اور کس نے کیفیت کے حساب سے سرکار کا ساتھ دیا, اس باب میں بھی اگر عظمت کسی کی روشن ہوگی تو وہ اہل بیت کی روشن ہوگی. 21 رمضان کی صبح سرکاری ٹی وی چینل کے اوپر مولا علی کے فضائل اور مصائب کے حوالے سے ہمارا جانا ہوا, ہمارے ساتھ پاکستان کے کچھ نامور پڑھنے والے اور بولنے والی شخصیات بھی موجود تھیں. وہاں پر بات آئی کہ مولائے کائنات نے اپنے بارے میں اپنے بارے میں کون سی اپنی تعریف اور اپنی کون سی فضیلت کو بیان کیا ہے, کیا کچھ اپنے لیے بھی کہا علی نے. تو ہم نے حضرت کا ایک کلام, شعراء اکرام تشریف فرمائے, صاحبان ادب تشریف فرمائے, مولا نے اپنا تعارف اپنے نظم میں اپنے کلام میں بھی ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے. جب شام سے خط آیا تھا اور اس میں کچھ ایسی الجھنیں تھیں جس کے جواب میں مولا نے منظوم جواب لکھا ہے, اس میں حضرت فرماتے ہیں سبقتکم من الاسلام تبرا, میں تم سب سے زیادہ اسلام کے معاملات میں اسبق اور سابق ہوں. اسلامی تعلیمات, اسلامی خدمات, اسلامی جان فشاریاں, جان اساریاں, قربانیاں, اگر اسلام کے باب میں کسی کی بات ہوگی تو سب سے پہلا میرا نام ہے. مولا فرما رہے اپنے لیے سبقتکم من الاسلام تبرا ومقرا بالنبوۃ تبتنا امی, اللہ اکبر. دوسرے مصرے میں مولا کائنات نے ایک بہت بڑی الجھن دور کر دی, فرماتے ہیں میں تم سب سے زیادہ اسلام کے معاملات میں اسبق اور سابق ہوں اور میں نے ماں کے شکم میں نبی کا کلمہ پڑھا ہے. پھر آگے فرماتے ہیں وجعفر الذی یضحا ویمسا, وہ جعفر طیار جو صبح شام اپنا تعارف کرا رہے مولا علی, وجعفر الذی یضحا ویمسا یطیر مع الملائکۃ ابن امی, وہ جعفر طیار جو صبح شام فرشتوں کے ساتھ جنت میں پرواز کر رہا ہے وہ میرا ماں جایا ہے, سبحان اللہ, وہ میرا بھائی ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں وہ بنت محمد سسنا و عرسا, اور نبی کی دختر میری راحت جان ہے. اللہ اکبر. عزیزان گرامی غور تو کریں, دنیا کی بیگمات اپنے شوہروں پر فخر کرتی ہیں, یہ ایسا جوڑا ہے کہ شوہر بیوی پہ فخر کر رہا ہے. وبنت محمد سکنا ورسا مسوس لحمها بلحمی ودمی, چوتھے شعر میں فرماتے ہیں وَسِتَّ أَحْمَدٍ وَلَدَايَ مِنْهَا، اور نبی کے دو بیٹے میرے بیٹے ہیں. توجہ کر رہے ہیں؟ وَسِتَّ أَحْمَدٍ وَلَدَايَ مِنْهَا فَمَنْ مِنْكُمْ سَحْمٌ كَسَحْمِي، تم میں سے کون ہے جو میرے برابر آ کر بات کر سکے، تم میں سے کون ہے جو میرے برابر آ کے پرواز کر سکے. ہم نے عزیزو یہ سرکاری ٹی وی چینل پر بیٹھے ہوئے کہہ دیا، تو ہمارے ساتھ جو مہمان تھے انہوں نے کہا جی نقوی صاحب نے جو روایت پڑھی ہے وہ انہوں نے دیکھی ہوگی، میں نے نہیں دیکھی. توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ اہل بیت کی تعریف کرتے ہوئے کسی کی تنقید اور تنقید نہیں ہونی چاہیے، کسی کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں ہونا چاہیے. اہل بیت کی تعریف ایسی ہو جو کسی پر کوئی اشارہ نہ ہو. میں نے کہا صاحب ہم نے تو کسی پہ کوئی اشارہ نہیں کیا، ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں کسی اور کو سوائے علی کے. ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے کسی اور پر غور کرنے کا. الحمدللہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، اس میں سے کوئی اگر مجلس کے بعد آ کر مجھے مولا علی کی 18 بیٹیوں کے نام بتا دے تو ایک انعام میری طرف سے. یہ میں آپ کی تنقید نہیں کر رہا.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
بھائی ہماری قوم کے پاس مولا علی پر غور کرنے کا وقت نہیں ہے، ہم تو اولاد علی پر غور نہیں کر پاتے، دوسروں پر کیا غور کریں گے؟ مجھے کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، ہمیں ہمارے نزدیک کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں. پاکستان میں بھی ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے. پہلی مجلس ہے، میں آپ سے ایک جملہ کہتا ہوا گزر جاؤں، پاکستان میں شیعوں کا کوئی دشمن نہیں ہے. میں پاکستان میں اپنا دشمن کسی کو نہیں مانتا، اس لیے کہ شیعت سے دشمنی کرنے کے لیے کردار چاہیے جو ان میں نہیں ہے، معیار چاہیے جو ان میں نہیں ہے، اہلیت چاہیے جو ان میں نہیں ہے. جو ہماری دشمنی کا ٹائٹل لیے پھرتے ہیں، جو ہماری دشمنی کا لیبل لیے پھرتے ہیں، وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہماری دشمنی کا عنوان پائے. اتنے بے وقوف ہیں، ہمارے بدن کو مارتے ہیں، ہم ان کے نظریے کو مارتے ہیں. سلامات رہے محمد. تو وہاں میں نے ایک جملہ کہا تھا، یہ تکرار کر رہا ہوں، میرے موضوع کا اصلی جملہ یہ ہے عزیزان گرامی، جواباً میں نے عرض کیا تھا کہ عزیزان گرامی خبردار، اگر یہ تقسیم کر دی جائے کہ وہ صحابہ اور وہ اہل بیت، تو یہاں بھی فضیلت اہل بیت کی ہے، اس لیے کہ علی اسے کہتے ہیں جو صحابیوں میں بھی بڑا صحابی اور اہل بیت کا بھی فرد فرید. علی بن ابی طالب دونوں منصب رکھنے والی ذات، نبی کو جو جو نبی کے کام آئے گا، جو جو نبی کی خدمت کرے گا، جو جو نبی کے کام آئے گا، اللہ کے نزدیک اس کا مقام بلند ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا مقام بلند ہے. اللہ کے نزدیک نبی کا مقام سب سے بلند ہے، بس جو نبی کے کام آئے گا وہ نبی کا، وہ اللہ کا محبوب قرار پائے گا. والذین آواؤ، والذین آواؤ ونصروا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے نبی کو پناہ دی اور نبی کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، وہی وہ افراد ہیں جو واقعی مسلمان واقعی مومن ہیں. توجہ کر رہے ہیں؟ تھوڑا سا ہاں ہوں کرنے میں پابندی نہیں ہے. والذین آواؤ ونصروا، وہ افراد جنہوں نے پیغمبر کو پناہ دی، وہ افراد جنہوں نے پیغمبر کو پناہ دی. صلوات پڑھے ذرا محمد والے. لوگ تھوڑا تھوڑا سا آگے آ سکتے ہیں، ایک سلوات پڑھتے ہوئے کچھ آگے آ جائیے، آپ اندر آ جائیے، ان کو بلا لیجیے، ایک سلوات پڑھیں اور بابا سے بلا لیجیے. ایک اور سلوات دیا کریں. اس سے بلند سلوات دیا کریں. والذین آواؤ، وہ افراد جنہوں نے نبی کو پناہ دی، ونصروا، اور نبی کی مدد کی. جی اگر پناہ دے کر بھی مدد نہ کرتے تب بھی اللہ کے نزدیک مقام تھا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ پناہ دی اور مدد کی. اولائے کا ہم المومنون حقا، وہی واقعی مومن ہے. ارے بھائی ہم اللہ کی مانے یا تمہاری مانے؟ ساری دنیا کچھ کہتی رہے، اللہ ابو طالب کو مومن کہہ رہا ہے. مختصر
خلوص کے دل سے علی کا جو نام لیتا ہے وہی تو لذت عمرے تمام لیتا ہے. علی کا نام ہے
حوصلہ دیجیے، حوصلہ دیجیے،
سکون قلب جگر. علی کا نام تو گرتوں کو سام لیتا ہے. حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلا نہیں ملتا. خدا کے بندو سنو غور سے، خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا.
میرا گمان ہے کہ میں نے اپنے عشرے کا موضوع آپ کو دے دیا. جی اگرچہ مجھے آدھا گھنٹہ لگا اپنے عشرے کے موضوع کو آپ تک پہنچانے میں، لیکن آپ کی سمجھداریاں، ہوشیاریاں، معاملہ فہمیاں اور آپ کی سماعت کا کمال یہ ہے کہ آپ کو اندازہ ہو گیا کہ میرے عشرے کا موضوع کیا ہے. ہم پورے عشرے میں حضرت ابو طالب کی خدمت میں رہیں گے اور حضرت ابو طالب کو میں مسلمانوں کے دیے ہوئے کون سے عنوان سے متصف کروں؟ مسلمانوں نے عنوان دیے ہوئے ہیں نا، حضرت ابو طالب کو مسلمانوں کے دیے ہوئے کون سے عنوان سے متصف کروں؟ حضرت ابو طالب کا سب سے پہلا عنوان ہے صحابی پیغمبر. حضرت ابو طالب پیغمبر کے سب سے پہلے صحابی ہیں. ابھی کسی کو پتا نہیں تھا کہ کیا کہنا چاہتے ہیں، مگر حضرت ابو طالب کو پتا تھا. صحابی بھی ایسے ہیں کہ زمین پر صحابی بننے والے نہیں ہیں. ابو طالب عالم ملکوت سے آشنا ہے کہ یہ نبی ہے. ہم اس عشرے کے اندر ایمان ابو طالب پر تو بات ہی نہیں کریں گے، اس لیے کہ ایمان ابو طالب پر بات کرنے کے لیے خود بہت بڑا ایمان چاہیے. جن کے آبا و اجداد کے ایمان کا پتہ نہیں ہے وہ ایمان ابو طالب کا تذکرہ کرتے ہیں. ہم حضرت ابو طالب کے ایمان پر بات نہیں کریں گے، ہم اگر بات کریں گے تو حضرت ابو طالب کے مقام پر بات کریں گے. شان ابو طالب پر بات ہو، عظمت ابو طالب پر بات ہو، مقام حضرت ابو طالب پر بات ہو، سب ہے کمال. عزیزان گرامی، یوں تو پورے عشرے میں آپ سے بات کروں گا، لیکن ایک جملہ میرا دل کہہ رہا ہے کہ اس پہلی مجلس میں کہہ دوں. میں نے اس عشرے کی تیاری کے لیے جو چند دن لگائے اور حضرت ابو طالب پر کوئی 85 کتابیں دیکھیں اور روایات دیکھیں، ان تمام روایات، ان تمام محنتوں کا نتیجہ اگر ایک جملے میں دینا چاہوں تو وہ ایک جملہ یہ ہوتا ہے نا، بعض اوقات کہا جاتا ہے صاحب ایک جملے میں بات کیجیے. بھائی لمبی چوڑی بات نہیں، ایک جملے میں بتائیے کہ آپ نے کیا پڑھا. ساری 10 کی محنت، 15 کی محنت ایک جملے میں بتائیے. تو میں اگر حضرت ابو طالب کی عظمت پر ایک جملے میں بات کہنا چاہوں تو یوں کہوں گا کہ ابو طالب کو اگر ڈھونڈنا ہے تو نبیوں کی صف میں ڈھونڈو.
ایمان ابو طالب آل عمران ہے، قرآن کا سورہ لیکن نام ہے حضرت عمران ابو طالب.
یہ مجلس کا حصہ ہے، صرف یہی نہیں اور آپ لوگ بھی سب. یہ جناب مرتضی صاحب نام ہے، جناب مرتضی صاحب ہی نہیں، آپ سب بھی مجلس کا حصہ ہیں. اور یہ دادو اور تحسین اور سبحان اللہ اور اہل بیت کا ذکر کا یہ انداز ان مجالس کا حسن ہے. میں والذین آواؤ، آیت کا ترجمہ سن لیجیے، والذین آواؤ ونصروا، وہ افراد جنہوں نے نبی کو پناہ دی اور نبی کی مدد کی، اولئک ہم المومنون حقا، وہی واقعی مومن ہیں. لہم مغفرۃ
تم کچھ ہی کہتے رہو کہ ابو طالب فلاں جگہ ہوں گے اور ایسے ہوں گے اور ویسے ہوں گے. اللہ کہہ رہا ہے کہ مغفرت ہے تو ابو طالب کے لیے لہم مغفرت. اور ایسے ہی افراد جو نبی کو پناہ دینے والے ہیں اور نبی کی مدد کرنے والے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے. لہم مغفرت و رزق کریم. اور ایسے افراد کے لیے رزق کریم ہے, عمدہ رزق ہے. رزق کریم کا ترجمہ میں کر رہا ہوں, عمدہ رزق, اچھا کھانا ہے, اچھا رزق ہے. اور عزیزان گرامی, جو مدد نبی کو پناہ دے, نبی کی مدد کرے, اس کے لیے مغفرت بھی ہے, اس کے لیے عمدہ رزق بھی ہے. اب ہم سے نہ کہا جائے کہ ہم اولاد ابو طالب سے مانگتے کیوں ہیں, اس لیے کہ اللہ نے ابو طالب کو اور اولاد ابو طالب کو عطا کیا ہے, رزق کریم دیا ہے, عمدہ رزق دیا ہے. اور جب اللہ انہیں عطا کرتا ہے تو شان کریم ہی یہ ہے, یہ بانٹ لیتے ہیں. اللہ کے نزدیک اس گھرانے کا بڑا مقام ہے, مولا کائنات کا مقام ہے, تو ابو طالب علیہ السلام کی وجہ سے. مولا امام حسن کا مقام ہے, تو جناب ابو طالب کی وجہ سے. بات ہے کربلا میں بھی, عزیزان گرامی, ہم کہتے ہیں شہداء بنی ہاشم, شہداء بنی ہاشم نہیں ہے بات ہے کربلا میں, شہداء بنی طالب ہے, بنی ابو طالب ہے, بنی ہاشم نہیں ہے شہداء کربلا میں. جو خاندان اہل بیت کے شہید ہیں وہ شہداء بنی ہاشم نہیں ہے. اگر شہداء بنی ہاشم کہیں گے تو حضرت ہاشم کی جو اور اولادیں ہیں ان سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. شہداء کربلا میں, توجہ چاہوں گا, کسی منزل پہ اسے اور بہتر انداز سے واضح کیا جائے. شہداء کربلا میں جو 18 بنی ہاشم کا لفظ ہم کرتے ہیں نا استعمال, لکھا بھی جاتا ہے 18 بنی ہاشم کربلا میں شہید ہوئے امام حسین کے ساتھ, ان میں سے وہ 18 بنی ہاشم نہیں ہے, 18 بنی ابو طالب ہے. اس لیے کہ حضرت ہاشم کے 8 بیٹے تھے جی, ان میں ایک عبد المطلب تھے. ہم تو اولاد عبد المطلب شہداء کربلا میں نہیں دیکھتے, کیونکہ حضرت عبد المطلب کے بھی 10 بیٹے تھے. ان سب 9 بیٹوں کی اولادیں کربلا میں شہید نہیں ہوئی ہیں. توجہ کر رہے ہیں آپ اولاد؟ ہاں, دقت کی بات ہے, آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں جی. حضرت ہاشم کے اتنے بیٹے, ان میں ایک حضرت عبد المطلب جی, حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے, ان میں سے ایک ابو طالب. واقع کربلا میں ان 9 بیٹوں کی اولادیں شہید نہیں ہوئی ہیں. اگر حضرت عبد المطلب کے پوتے بھی شہید ہوئے ہیں تو ابو طالب کی اولاد شہید ہوئی ہے. کربلا سجی ہی ابو طالب کے نام پر ہے. سلام پر ہے محمد. بہت باتیں ہوں گی, بہت سارے پیغامات ہوں گے آپ کا, اگر آپ کی توجہ ساتھ رہے گی اور آپ کا حضور اور آپ کی موجودگی برقرار رہے گی, تو اس مضمون کے اوپر کوشش کی ہے کہ کوئی بات کی جائے. دعویٰ نہیں ہے, میں بزرگوں سے استفادہ کرنے والا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں. عزیزان گرامی, بعض بزرگوں کی خواہش رہی ہے کہ عشرہ پڑھا جائے حضرت ابو طالب پر, لیکن حضرت ابو طالب پر عشرے کا ریکارڈ مجھے نہیں ملا. اگر آپ کو کہیں معلوم ہو تو مجھے ضرور بتائیں تاکہ میں اسے استفادہ کروں. ایک سلوات پڑھے ذرا محمد. دو ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے نبی کا ساتھ دیا ہے, نبی کی مدد کی ہے, نبی کے کار رسالت میں معاونت کی ہے. ایک نے مکے میں, ایک نے مدینے میں. اگر سرکار کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک مکی معاون ہے اور ایک مدنی معاون ہے. ایک مکی ہے, ایک مدنی ہے. مکے میں جس نے سرکار کی حمایت اور مدد کی اسے ابو طالب کہتے ہیں. مکہ ختم ہو جاتا ہے جب ابو طالب علیہ السلام کی رحلت ہو جاتی ہے. توجہ نہیں کی آپ نے؟
مکہ ختم ہو جاتا ہے جب حضرت ابو طالب کے رحلت ہوتی ہے، میرے پیغمبر اب مکہ اس قابل نہیں ہے، ابو طالب نہیں رہے، چلے جائیے مدینے، چھوڑ دیجئے مکے کو، مکہ اگر ہے نبی کے نام کے ساتھ، مجھے نہیں معلوم کہ نبی مکرم کا دم بھرنے والے اور محبت پیغمبر کا دم بھرنے والے ابو طالب سے کیسے غافل ہو سکتے ہیں. جب تک مکے میں سرکار کے ساتھ حضرت ابو طالب رہے، پروردگار عالم نے نبی کو ہجرت کا حکم نہیں دیا، ہجرت کا حکم ہی اس لیے مل رہا ہے کہ اب ابو طالب نہیں ہے. نبی کا تو ہستیوں نے ساتھ دیا جو عمدہ ساتھ ہے، اصلی ساتھ ہے، بنیادی ساتھ ہے، اور ان میں سے ایک ہے حضرت ابو طالب جو مکی ہیں، جو مکے میں معاون ہیں، اور مدینے میں جو سرکار کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ ذات جو سرکار کا ساتھ دے رہی ہے وہ ذات حضرت فاطمہ زہرا کی ہے. یعنی مکے میں نبی کا، نبی کی شکل ابو طالب ہے، اور مدینے میں نبی کی صورت فاطمہ زہرا. ان دونوں ہستیوں کو اگر نبی کی زندگی سے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہٹایا جا سکتا، ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں کیا جا سکتا. میں اگر ایک جملہ کہہ دوں عزیزان گرامی، ایک سسر ہے ایک بہو ہے، ایک سسر ہے ایک بہو ہے، ممبر کا ایک جملہ، جناب شہزاد صاحب جی ممبر کا ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ایک سسر ہے ایک بہو ہے. مجھے تو فاطمہ زہرا ایسا لگتا ہے جیسے ابو طالب کی بہو نہیں، وہ بہو ہے. جہاں کا جیسا ساتھ دیا اس کی مثال نہیں ہے. دستور ہمارا طریقہ اور سوچنے کا انداز یہ ہے کہ آج کی پہلی مجلس کچھ دیر جناب فاطمہ زہرا پہ اور اس لیے کہ جناب زہرا کا وجود اس مجلس کا بانی وجود ہے. فاطمہ زہرا ان مجالس کی بانی ہے. میں نے مجالس سے کیونکہ خطاب کر رہا ہوں تو اس لیے جملہ کہہ دیا، ورنہ جناب زہرا مجالس کی بانی نہیں، تشیع کی بانی ہے. اور میرے بچے اور جوان اور کم سن ساتھی ذرا توجہ کریں، تشیع اور عزاداری دو چیزوں کے نام نہیں ہیں. شیعت اور عزاداری دو چیزوں کے نام نہیں ہیں، شیعہ اور عزادار دو چیزوں کے نام نہیں ہیں. جس نے بھی امام حسین کا غم منایا اس نے بہرحال یہ ضرور کہا کہ طبیعت میں تشیع ہے، غم حسین منانے والا طبیعت میں تشیع رکھتا ہے، مزاج میں تشیع ہے اس کے، وہ کسی بھی معروضی حالات کی وجہ سے تشیع کا اظہار نہ کرے نہ آئے. معروضی حالات کہیے یا ہمارے حالات کہیے، بہت سارے لوگ تو ہمارے حالات کی وجہ سے شیعت کی طرف نہیں آتے نا، توجہ کر رہے ہیں، یعنی میری وجہ سے نہیں آتے، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں. بہت سارے لوگ تو شیعوں کی وجہ سے شیعت کو اختیار نہیں کرتے نا، کچھ بھی وجہ ہے، لیکن جس نے بھی امام حسین کا غم منایا اس کی طبیعت میں تشیع ہے. عزاداری اور تشیع دو چیزوں کے نام نہیں ہے. جتنا ہمارے پاس دین ہے، تشیع ہے، اقدار ہے، تہذیب ہے، وہ سب اس رستے سے آئے ہیں جسے عزاداری کہا جاتا ہے. تو روٹ یہ ہے، رستہ یہ ہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی دین پہنچا ہے وہ عزاداری کے ذریعے سے پہنچا ہے. لہذا عزاداری کو اور تشیع کو دو ناموں سے یاد نہیں کیا جائے گا، ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں، ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، عزاداری تشیع. یہی ایک جملہ کہتا جاؤں عزیزان گرامی، پاکستان میں اس وقت ہزاروں مجلسیں ہو رہی ہیں، اس وقت ہزاروں مجلسیں ہو رہی ہیں، صبح سے لے کر اور رات گئے تک پورے پاکستان میں 10,000 مجلسوں کا ریکارڈ ہے. صبح سے لے کر اور رات تک پورے دن میں، ایک دن میں 10,000 مجلسیں، اور مجلس چھوٹی بڑی نہیں ہوتی جی، 10x10 کے کمرے میں بھی اسی خوشی اور خضوع کے ساتھ مجلس پڑھنی اور سننی چاہیے جیسے کسی 2,00,000 کے مجمع میں پڑھنے ہوتے ہیں. اس لیے کہ اہل بیت کے ہاں گنا نہیں جاتا، تولا جاتا ہے. سلمان صاحب اللہ محمد اللہ یہ تشیع اور عزاداری کے مرہون منت ہے. تشیع اور عزاداری دو چیزوں کے نام نہیں ہیں. جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. پورے پاکستان میں ہمارے ساتھ محرم شروع ہونے سے پہلے ہی زیادتیاں شروع ہو جاتی ہیں. پابندیاں, رکاوٹیں, مشکلات, پریشانیاں, اور اس دفعہ بھی روٹ پرمٹ کی باتیں, اجازت ناموں کی باتیں, اور بعض جگہ تو انتہائی نامناسب علاقائی انتظامیہ نے رویے رکھے ہیں کہ حتیٰ امام بارگاہ کے اندر بھی صاحب آپ مجلس کر رہے ہیں تو اس کی اجازت نہیں دی آپ نے. ہم تو روڈ پہ مجلس کرنے کی اجازت تم سے نہیں مانگیں گے. جی میں اسلام آباد سے کراچی تک اگر 15 گاڑیوں کے ساتھ, 15 دوستوں کے ساتھ, 15 سواریوں کے ساتھ, کانوائی کے ساتھ, ایک قافلے کے ساتھ اسلام آباد سے کراچی تک آ رہا ہوں, اور رستے میں 50 جگہ 10 جگہ ٹھہرتا ہوا, قیام کرتا ہوا, ملاقاتیں کرتا ہوا کراچی تک پہنچوں, تو کیا مجھے روڈ پہ چلنے کے لیے کسی پرمٹ کی ضرورت ہے؟ اگر ہمیں پاکستان کے کسی شاہراہ پر ہمیں ذاتی طور پہ 15, 20, 25, 50 آدمیوں کو چلنے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے تو حسین کے نام پہ گزرنے والے ان کو کیا اجازت کی ضرورت ہے؟ کس بات کی اجازت کی ضرورت ہے؟ ریڈ ریڈ زون میں, ریڈ زون میں آپ دسیوں دن تک دھرنے دیے بیٹھے رہے. سارے پاکستان کے صحافیوں نے, سارے پاکستان کے سیاستدانوں کا نے کہا یہ جمہوری حق ہے. دنیا کی طلب میں, حکومت کی طلب میں, کرسیوں کی طلب میں, ایوان صدر کی طلب میں, وزیر اعظم ہاؤس کی طلب میں اگر آپ ریڈ زون میں بھی دسیوں دن بیٹھے رہے تو یہ آپ کا جمہوری حق ہے. اور پاکستان میں لاکھوں کروڑوں لوگ اگر حسین حسین بولتے ہوئے روڈ پر آ جائیں تو یہ بھی کون کرے؟ عزاداری اور تشیع ایک ہی تصویر کے دو روپ ہیں, ایک ہی سکے کے دو روپ ہیں. عزیزان گرامی, میں اپنے بزرگوں سے استفادہ کرتا ہوا, اپنے قائدین سے استفادہ کرتا ہوا ایک جملہ دے رہا ہوں. پاکستان کی سرزمین پر آج سے عزاداری باقاعدہ شروع ہوئی ہے اور آج ربیع الاول تک یہ عزاداری کا سلسلہ جاری رہے گا. میں آپ کے تبسم سے ذمہ داروں کو ایک جملہ کہہ رہا ہوں, پہلے دن کہنے کا جملہ ہے, آج ہی کہنے کا جملہ ہے, اور آپ ان باتوں کو جو ریکارڈ کر سکتے ہیں وہ اپنے طریقے سے اسے عام بھی کر سکتے ہیں, کوئی پابندی نہیں ہے. جب بات کہہ دی تو کہہ دی, اور بات کمرے میں بھی وہی کہنی چاہیے جو مجمع میں کہہ سکتے ہوں. ہماری کوئی بات بھی آف دی ریکارڈ بات نہیں ہوتی, زبان سے نکلی تو وہ آن ہو گئی, یہ باتیں پرانی ہو گئی. ہمیں ساری باتیں ذمہ دارانہ کرنا چاہیے. میں آپ کے توسط سے ایک ذمہ داری کا جملہ کہہ رہا ہوں, پاکستان میں حکومت جمہوری ہو یا فوجی ہو, ہم عزاداری سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں آئے. عزاداری امام حسین ہمارا جمہوری حق ہے. آج میں اپنی تمیز کو مکمل نہیں کر پایا. پہلی مجلس جناب زہرا کے نام بلائیے, حسین کی ماں کو بلائیے جناب زہرا کو مجلس میں. بیوی آپ کے بچے کا ماں ہمدار, بیوی آپ کے بچے کے عزادار, مجلس اعضا میں انتہائی اردو آتے ہیں. علامہ مجلس لکھتے ہیں کہ جب مجلس اعضا ہوتی ہے تو جناب زہرا مجلس پر آ جاتے ہیں. فیت کا آخر قبر, بیوی کے ہاتھ میں ایک رومان, اللہ نے مظلومیت پاک کر رہا ہے, سیدا کے ہاتھ میں ایک رومان ہوتا ہے. تم مزم الباقی جناب زہرا اس رومان سے رونے والوں کے آنسو. جب آپ بات کا خیال رکھیں، خواتین سے خاص طور پر گزارش کر رہا ہوں، جب مجلس میں آپ کے یہاں گریا بلند ہو جائے تو اس بات کا خیال رہے کہ کہیں کہیں کسی جانب سے ایک بیوی کی آواز تو نہیں آئے۔ جناب زہرا نے صاحب ایک عارف کے مکاشفہ ہے کہ جناب زہرا اپنے ساتھ جناب سکینہ بلا ذاتی اور پوتی حسین کے مجلس میں بیٹھے، اور آپ کے رونے کا انداز جناب سکینہ دیکھتی ہے تو دادی سے پوچھتی ہے دادی ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ تو بیوی فرماتی ہے یہ تمہارے باپا حسین پہ رو رہے ہیں، اب یہ میرے ہاتھ میں ہے کہ میں کیسے رو اور سکینہ کو کیسے راضی کروں۔ اجر کو مل اللہ، تھک کر نہیں روئیں گے اللہ کو اپنی آوازوں کو آزاد توڑیں گے، جب مجلس میں آوازیں مطلب ہوتی ہیں نا امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں یا اللہ یہ ہمارے امر کو زندہ کروائے، یہ ہمارے امر کا احیاء کروائے، امام محمد باقر رونے والوں کے لیے مسلح بچھا دیتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا دیتے ہیں رونے والوں کو، اور عزیزانوں جب مجلس میں بیٹھے نا تو ایک گناہ ایک غلطی ایک خطا اپنی ضرور سوچ کر آئیں، اور روتے ہوئے اللہ سے کہیں یا اللہ یہ آپ کو حسین کے لیے کر رہے ہیں اور ہم حسین کو تیری بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں ہمارا گناہ معاف کر، یقین جانیے اس مجلس سے پاک صاف اٹھیں گے اللہ معاف کرے گا۔ اجر کو مل اللہ، خدا کسی وقت میں بلائے سوائے ہمیں اہل بیت میں ہمیں رونے اُلانے والوں نظر نہ دے۔ جناب فاطمہ زہرا کے سامنے جب جا کر بچے کو نبی مکرم کو جب جناب زہرا کے سامنے امام حسین کو دیا، امام کو لائے ہیں، ولادت قریب ہوئی ہے، لا کر نبی کی گود میں لے لیا، سرکار نے امام حسین کو دیکھ کر رونا شروع کیا۔ پہلی مجلس ہوئی ہے امام حسین کی، امام حسین کی ولادت کے دن۔ جی میں روز ولادت امام حسین ایک محفل میں تھا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا جو مسلسل رو رہا، روز ولادت امام حسین 3 شعبان، میں نے ایک شخص کو دیکھا جو محفل امام حسین میں تھا اور رو رہا تھا، تو دل کیا کہ میں اس سے پوچھوں کیوں رو رہے ہو، تو کہنے لگا تو مصرے سن لیجئے، مظلوم کربلا کی ولادت کا روز ہے، اتنا ہنسو کے آنکھ سے آنسو نکل پڑا۔ سب سے پہلی مجلس امام حسین کی ولادت کے دنوں نبی نے امام حسین کو گود میں لیا، رونے لگے، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ جناب زہرا نے سوال کیا، باپا کیا میرے بچے میں کوئی لفظ ہے؟ آپ حسین کو دیکھ کر رو رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، جیسے ہی میری گود میں حسین آیا ہے تو جبریل نے مجھے خبر دی ہے اور جبریل نے مجھ سے کہا یہی حسین ہے جسے بھوکا مارا جائے گا، اجر و کمل اللہ، یہی حسین ہے جسے پیاسا مارا جائے گا، یہی حسین ہے جسے کربلا میں تنہا کر کے مارا جائے گا، جس حسین کے جس بچے کی خبر ہمیں دی جاتی رہی ہے وہ یہی بچہ ہے۔ تو جناب زہرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضرت اپنی قدر سنیے گا اس روایت میں، جناب زہرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگی بابا جب میرے حسین کو مارا جائے گا آپ ہوں گے؟ فرمایا نہیں فاطمہ میں اس وقت میں نہیں رہوں گا، کیا اس کا بابا علی ہوگا؟ نبی نے فرمایا نہیں علی بھی اس وقت میں نہیں رہیں گے، کیا اس کا بھائی حسن ہوگا؟ فرمایا نہیں اس کا بھائی حسن بھی اس وقت میں نہیں رہے گا۔ تو ایک مرتبہ روتے ہوئے فرمانے لگی میں رہوں گی؟ فرمایا نہیں فاطمہ تم بھی نہیں رہو گی۔ تو بی بی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، فرمانا کہ تو حسین سے روئے گا کون؟ نبی نے فرمایا اللہ یہ قوم ان کو قرار دے گا جو تیرے حسین کے بچوں پہ روئیں گے، جو تیرے حسین کی بچیوں پر روئیں گے، ان کے جوان تیرے حسین کے جوان پر روئیں گے، ان کی عورتیں تیرے حسین کی عورتوں پر روئیں گی، اور وہ حسین پر رونے والے پر آئیں گے۔ حضرت بڑا مقام ہے حسین ابن علی پر رونے والا۔ ایک روایت آپ کو سنا کر ایک منزل دوں، ابو وسیل کہتے ہیں میں امام صادق کی خدمت میں پہنچا تو امام رو رہے تھے، میں نے امام کو روتے ہوئے دیکھا تو گھبراہٹ ہوئی، امام رو کیوں رہا ہے؟ کچھ دیر کو میں بیٹھا رہا اور امام سے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ امام کی آنکھوں سے مسلسل آنسو کیوں جانی ہے۔ بالآخر میں نے امام صادق کی طرف دیکھا تو امام سمجھ گئے کہ یہ مجھ سے سوال چاہتے ہیں، کہنے لگے ابو وسیل سنو گے؟ سنو گے جنت میں فاطمہ زہرا روزانہ روتی ہے. میری جدہ امام صادق کی روایت سن لیجئے, امام صادق فرماتے ہیں میری جدہ فاطمہ زہرا جنت میں روزانہ روتی ہیں. اور فاطمہ کا گریہ بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ جاتا ہے, اتنا بڑھ جاتا ہے کہ جہنم کی آگ بھڑکنا شروع ہو جاتی ہے. اور جہنم کی آگ اتنی بھڑکتی ہے کہ حکم الہی ہوتا ہے فرشتوں کو کہ جا کے اس آگ کو قابو میں لو, اس لیے کہ اگر فاطمہ کا گریہ بڑھا تو کہیں یہ اہل زمین کو جا کر متاثر نہ کر دے. یہ جہنم کی آگ کہیں اہل زمین کو جا کے متاثر نہ کر دے. تو کچھ فرشتے جہنم کو مہار کرتے ہیں, فاطمہ گریہ کر رہی ہوتی ہے, کچھ فرشتے جہنم کو مہار کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر اللہ دیکھتا ہے جب فاطمہ کو حسین فاطمہ کو یاد کر کے حسین کو یاد کر کے فاطمہ رو رہی ہے اور گریہ پڑ رہا ہے, تو پھر کچھ فرشتوں کو اللہ معمول کرتا ہے کہ فاطمہ کو جا کے پہنچا دیں. تو کچھ فرشتے جا کر فاطمہ زہرا کو پہنچا دیتے ہیں اور جب بی بی کے ساتھ وہاں جنت میں مجلس ہوتی ہے اور فاطمہ کے آنسو پھنستے ہیں تو جب جہنم کی آنکھ پھنستی ہے, یہ روتے ہوئے امام صادق کہہ رہے تھے اور ابو بصیر کہتے ہیں یہ کہہ کر امام نے رونا شروع کیا, غلط رونا شروع کیا اور ان سے کہنے لگے ابو بصیر تم بھی چاہتے ہو فاطمہ کو پڑھتا تھا. ابو بصیر کہتے ہیں میری آواز میرے گلے میں رک کر رہ گئی, میں کچھ کہہ نہیں پایا اس لیے کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے. تو امام نے فرمایا ابو بصیر تم اگر چاہتے ہو فرشتوں کی طرح فاطمہ زہرا کو پڑھتا دو تو مجلس سے حسین کیا کرو, مجلس پر بیٹھا کرو. اور جب رونے کا مرحلہ آئے اور گریے کا مرحلہ آئے تو ایسے رو جیسے فاطمہ اپنے بچے کا رو رہی. جو کمل اللہ تھک کر نہیں روئیں گے اللہ, پہلی محرم ہے, پہلی مجلس ہے اس زمانے کی. چلیے کچھ دیر کے لیے مدینہ چلیے. نبی کو حسین سے کتنا پیار ہے, روایت کہتی ہے آپ کے ساتھ سرکار گزر رہے ہیں, سامنے کیا دیکھا کچھ بچے کھیل رہے ہیں. نبی ان بچوں کے قریب گئے, ان میں سے ایک بچے کو گود میں اٹھا لیا اور اسے پیار کر کے دوبارہ زمین پہ اتار دیا. اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بچہ کس کا ہے؟ فرمانے لگے مجھے اس سے غرض نہیں ہے بچہ کس کا ہے. کہا یا رسول اللہ پھر آپ نے اس کے ساتھ شفقت اور اس کے ساتھ پیار کیوں کیا؟ فرمانے لگے یہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے, مجھے اس لیے اچھا لگتا ہے یہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے. عزادار جناب امام جناب رسالت ماں اپنے گھر سے اپنی ایک زوجہ کے گھر سے جناب زہرا کے گھر جا رہے تھے کہ ایک مرتبہ جیسے ہی قریب در پہنچے تو امام حسین کے رونے کی آواز آئی. سنیں گے کیا ہوا, نبی نے دروازے کے اندر ایسے اپنے آپ کو داخل کیا جیسے کوئی ماں روتے ہوئے بچے کی طرح پڑھتی ہو اور پڑھ کر حسین کو گود میں لے لیا اور جناب زہرا سے فرمان لگے فاطمہ مجھے حسین کا رونا تکلیف دیتا ہے, میں حسین کا گریہ برداشت نہیں کر سکتا. حتیٰ مدینے میں ایک بچے کی آواز امام حسین سے ملتی تھی, اس کے رونے کی آواز امام حسین سے ملتی تھی, نبی نے دروازہ بجا دیا کہ خاتون بہرائی فرمانے لگے یہ بچہ تمہارا جو رونا ہے؟ کہنے لگی ہاں میرا بچہ ہے. حضرت نے فرمایا اس کی آواز میرے حسین سے ملتی ہے, اس کو رونے نہیں دو, اس کو پیار کرو, اس کی آواز میرے حسین سے ملتی ہے. عزادار نبی مکرم خطبہ دے رہے ہیں, مسجد میں امام حسین داخل ہوئے. اہل سنت کی کتابوں کی روایت ہے امام حسین کا پیر آپ کے کرتے میں الجھا, امام زمین پر آ رہے تھے, نبی نے منبر چھوڑ دیا, نبی نے خطبہ چھوڑ دیا. ایک مرتبہ اتر کے دوڑے ہیں, حسین کو سنبھالا ہے, گود میں لا کر بٹھایا اپنے منبر پر, اپنے برابر میں بٹھایا اور فرمانے لگے اسے غور سے دیکھو, اسے غور سے دیکھو, اسے پہچانو, یہ میرا حسین ہے. یہ مدینے سے جب ہجرت کرے اور تم میں سے کوئی زندہ رہ جائے تو میرے حسین کی مدد ضرور کرنا. بس حضرتوں میں ایک روایت سنا کے مجلس مکمل کروں. حضرت عباس جب یہ قافلہ آگے بڑھا, حضرت عباس گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے, فرمانے لگے مولا ہمارے قافلے کے پیچھے ایک مختصر سا قافلہ چل رہا ہے. امام حسین نے فرمایا پوچھا تم نے کہ کون ہے؟ کہا میں نے پوچھا صحابی پیغمبر ہیں عبداللہ ابن عروہ الغفاری. امام حسین نے جیسے ہی نانا کے صحابی کا نام سنا فوراً ذوالجناح کو آواز دی, ذوالجناح مجھے نانا کے صحابی تک پہنچا دے. ذوالجناح لے کر پہنچا امام حسین کو حضرت عبداللہ عروہ الغفاری کے قریب. کیا دیکھا؟ کمر حمیدہ ہے, زلفیں آپ کی سفید اور دراز ہیں, بھویں آپ کی سفید ہیں, ہاتھوں میں راشہ اور کمزوری ہے, بڑھاپے کی وجہ سے کمر سیدھی نہیں ہے اور گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں. دو افراد اور ہیں جو سواریوں پر ہیں جو ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. امام قریب گئے, سینے سے لگایا, اے نانا کے صحابی اس بڑھاپے میں کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمان لگے, حسین تم چھوٹے سے تھے, نبی خطبہ دے رہے تھے, تم مسجد میں آئے تھے, نبی نے تمہیں اپنے ساتھ ممبر پر بٹھایا تھا, اور ہم سے بڑی اچھی تھی اگر حسین مدینہ چھوڑے اور اس کے ساتھ اس کے بچے جا رہا جو حکم اللہ خدا کی طرح میں رہا ہے چمائے بنے اہل بیت سے اگر انہیں اللہ نے بابا میں پڑھا دے. اگر تم دیکھو حسین ایسے جا رہا ہے تو تم میں سے کوئی بھی اگر زندہ رہ جائے میرے حسین کا ساتھ ضرور دینا. حسین میں بوڑھا ضرور ہوں مگر مجھے نبی کی وصیت پہ عمل کرنا ہے. امام نے فرمایا جو حکم اللہ, امام نے فرمایا آئیے پھر میرے ساتھ قافلے میں چلیے, علی اکبر آپ کی خدمت کریں گے, عباس آپ کے کام آئیں گے. تو ہاتھوں کو جوڑ کر کہنے لگے مجھے پیچھے چلنے دو, یہ قافلہ آگے جانے دو مجھے پیچھے چلنے دو. امام نے فرمایا آپ کیوں نہیں چلنا چاہتے میرے ساتھ؟ فرمایا تمہارے ساتھ زینب ہے.